نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، چھبیسویں پارے کی الحمدللہ تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا جو ذکر فرمایا ہے، سورہ احقاف میں بھی اس کو ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. خصوصیت کے ساتھ والدہ کا ذکر کیا، حملت ہو امہ کرہا ووضعت ہو کرہا. ماں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک عرصے تک، تقریباً 9 ماہ، بوجھ برداشت کرتی ہے اپنے بچے کا، اور پھر وضع حمل کی جو تکلیف ہے اسے برداشت کرتی ہے، اور صرف بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کے حمل اور دودھ پلانے کی مدت کو بھی ذکر فرمایا کہ 30 مہینے تقریباً، 2 سال کی مدت تو دوسرے مقام پر اللہ نے ذکر فرمائی ہے دودھ پلانے کی، اور یہاں 6 مہینے حمل کے ذکر کر دیے، جس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ کم از کم مدت جس کی 6 ماہ ہے، یعنی اگر کوئی بچہ 6 ماہ کے اندر پیدا ہوا تو وہ ثابت النسب ہوتا ہے، اگر پیدا ہوا تو وہ ثابت النسب ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی مدت ماں کے لیے برداشت کرتی ہے، یہاں تک کہ جب وضع حمل ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی بچوں کو پالنا آسان کام نہیں. جتنی تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے شاید ہی کوئی اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ان تکلیفوں کو ذکر کیا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ پھر جوانی کی مدت کو پہنچتا ہے اور پھر 40 سال کی مدت کو پہنچتا ہے. بعد میں فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، 40 سال کی مدت میں اسلام قبول کیا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ وہ، ان کے والد، ان کے بیٹے، یعنی سب مسلمان ہو گئے. تو یہ بڑی نعمت ہے جس کا یہاں پر آگے ذکر بھی فرمایا. قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ آپ نے، میں تیری نعمتوں پر شکر ادا کروں کہ آپ نے مجھ پر بھی، میرے والد پر بھی، والدین پر نعمتیں عطا فرمائی کہ انہیں مسلمان کر دیا. وانا اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں اچھے عمل، ایسے عمل کروں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. واصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کی بھی اصلاح فرمائیے. انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو بعد میں فرمایا کہ ویسے تو یہاں کوئی نام ذکر نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن جتنے حالات ہیں وہ سب کے سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطور خاص ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو بھی مسلمان کیا، ان کی خود، ان کی والدہ کو بھی مسلمان کیا، خود مسلمان ہوئے، ان کی اولاد مسلمان ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات نازل فرمائے جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر گزار بھی ہیں، اور اللہ سے دعا گو بھی کہ اللہ آپ مجھے ہمیشہ ایسا رکھیے، یعنی ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. اسی طرح اگلی جو سورت ہے اس میں جہاد و قتال کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. جہاد کو ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اصلاح عالم کا، اور کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جب جی چاہے کسی کا لڑنا شروع کر دے. یقیناً لوگوں نے تصویر غلط دکھائی ہے، ورنہ جہاد تو سبب ہے مفسد قوموں کی اصلاح کا. جو لوگ زمانے میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی اصلاح کا ذریعہ ہے جہاد. اس کو یہاں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بھی سورہ محمد میں ذکر فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے جو جنتیں تیار کر رکھی ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں مختلف نہریں ہوں گی، پانی کی تو نہر ہوتی ہی ہے لیکن شہد کی نہر، دودھ کی نہر، یہ ساری نہریں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. یقیناً انعام اسی کو ملا کرتا ہے جو فرما برداری اختیار کرتا ہے. اور سورہ فتح میں اللہ تعالی نے واقعہ حدیبیہ کو بیان فرمایا ہے، لیکن یقیناً یہ عام طور پر بیان بھی ہوتا ہے، اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے تیار نہیں جانا چاہتا. بس اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ صلح حدیبیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ کی تھی، تو بظاہر اس میں مسلمانوں کو بہت ہی دب کر صلح کرنا پڑا تھا. یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بڑی اس پر طبیعت میں ناگواری بھی آئی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہہ بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ کی تھی، تو بظاہر اس میں مسلمانوں کو بہت ہی دب کر صلح کرنا پڑا تھا. یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بڑی اس پر طبیعت میں ناگواری بھی آئی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہہ بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی ہم جو دب کر صلح کر رہے ہیں تو ہم لڑ بھی سکتے ہیں اور ہم جہاد کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا جو حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بنا پر جو صلح فرما رہے تھے وہ اللہ ہی کے حکم سے تھے. اس لیے کہ بظاہر یہ صلح دب کر ہوئی، لیکن اس کے آگے جو اثرات رونما ہوئے، خود کافر تنگ آ گئے. یعنی انہوں نے جو معاہدے کیے تھے ان معاہدوں کی بنا وہ معاہدے پورے نہ کر سکے، اور نتیجتاً وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر چاہا کہ اسے معاہدے کو ختم کر دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے صورتیں ایسی پیدا فرما دی کہ یہ صلح حدیبیہ ہی اصل میں فتح مکہ کا سبب بن گیا. اس سورت کا نام بھی سورہ فتح ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. اسی طریقے سے بیعت رضوان کا بھی اس موقع پر ذکر فرمایا ہے. ایک درخت کے نیچے جو بیعت لی گئی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ. صحابہ کرام آئے تو عمرے کی غرض سے تھے، لیکن ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا. پھر بعد میں معاملات کو دیکھنے کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف لے گئے تھے، تو پھر یہ خبر اڑ گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فتح یعنی ایک بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری دی تھی جنہوں نے اس وقت وہ بیعت لی تھی کہ تم اس وقت کائنات میں سب سے بہترین لوگ. تو گویا جس طرح سے اصحاب بدر کو خوشخبریاں دی گئیں، اسی طریقے سے جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی خوشخبریاں عطا فرمائی. چنانچہ فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جب انہوں نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام نے دل و جان سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہو تو ہم پھر بدلہ لیں گے ان سے. تو اس کو یہاں پر ذکر فرمایا، اور اسی صورت میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا اور آپ کے ساتھیوں کا بھی. چنانچہ فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی صفات یہ ہیں کہ کافروں پر وہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحیم و کریم. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ سخت ہونا اور بات ہے اصول و ضوابط کے اعتبار سے، لیکن جہاں کفار کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا پڑا تو صحابہ کرام اس سے بھی پیچھے نہیں رہے، بلکہ بہت سے مقامات پر انہوں نے جو معاملات کافروں کے ساتھ کیے ہیں تو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور خود آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا تو ایک منافق تھا اور غالباً ایک یہودی تھا یا عیسائی تھا، جب وہ جھگڑا ہوا تو جو منافق تھا بظاہر وہ مسلمان تھا لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا. تو عیسائی یا یہودی جو بھی تھا اس نے کہا کہ بھئی اس کا فیصلہ تم اپنے نبی سے کرا لو. تو منافق یہ بات سمجھتا تھا کہ بھئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ گیا تو آپ بڑے نرم دل ہیں. تو اس نے یہ خیال کیا کہ چونکہ سیدنا عمر فاروق کا مزاج بڑا تیز ہے, سخت ہیں کافروں پر, اس لیے کہا کہ یہ فیصلہ عمر فاروق سے ہم کراتے ہیں. لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا, لیکن اس نے کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ عمر فاروق سے بھی کرا لیا جائے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ فیصلہ گیا تو اس عیسائی نے, جو بھی یہودی تھا, اس نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا اور آپ نے میرے حق میں یہ فیصلہ فرما دیا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے ہی کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا رک جاؤ, میں اندر سے بھی آتا ہوں. اور اندر جا کر تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا تو عمر فاروق کے پاس صرف فیصلہ کرنے کے لیے تلوار, اس کا فیصلہ تلوار کرے گی. تو یعنی باوجود اس کے کہ طبیعت مزاج میں سختی تھی لیکن وہ سختی حق کے لیے تھی, ایسا نہیں تھا کہ یعنی غیر حق پر بھی وہ سخت ہوں, بلکہ جہاں عدل اور انصاف ہوتا تھا. اسی لیے سیدنا عمر فاروق کی جو صفت بیان کی گئی ہے, ناطقن بالعدل بالصدق والصواب ہے, کہ سچ بولنے والے, حق بولنے والے اور اتنا حق کہنے والے تھے کہ بعض روایات میں آتا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ جس راستے پر سیدنا عمر فاروق ہوں شیطان اس راستے پر چل سکے, ممکن نہیں. تو ایسے عدل و انصاف کرنے والے تھے کہ جن کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتی تھی. فتنے حضرت عمر فاروق کے دور میں سر نہیں ابھار سکے, اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کوڑا تھا اور جو تلوار تھی وہ سب کے لیے یکساں تھی, یعنی عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتے تھے. اگر اپنا بیٹا بھی ہوا تو اسے سزا دی, اپنا عزیز رشتے دار بھی ہوا تو اس کو چھوڑا نہیں, پورا پورا انصاف کرتے تھے. اس لیے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ غلط سفارش کر سکیں, غلط معاملہ عمر فاروق کی عدالت میں لے جا سکیں. اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آنکھ سے دیکھتے تھے, چاہے وہ اپنی اولاد ہو, اپنے بچے ہوں, اپنے عزیز رشتے دار ہوں, اور یا پھر عام مسلمان. بلکہ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب آخری وقت آیا تو بعض لوگوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ مقرر فرما دیجئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر جو حکومت کر کے جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو آخرت میں مواخذہ ہے, تو میری گردن جو پھنس گئی ہے میں ہی کافی ہوں, میں اپنی اولاد کو نہیں پھنسانا چاہتا. یعنی یہ حکمرانی کوئی پھولوں پر چلنے کا نام نہیں ہے, یہ تو کانٹوں پر چلنے کا نام ہے. اس میں تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا, بشرطے کہ آدمی کو اللہ کا خوف ہو کہ جو مال ہے, دولت ہے, یہ سب امانت ہے لوگوں کی, اگر اس میں خیانت کوئی کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کی جواب دہی ہوگی, حکمرانوں سے بھی ہوگی, سب سے پوچھ گچھ ہوگی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز انہوں نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو اس سے کانٹوں پر چلاؤں یا ان کے گلے میں جو ہے حکمرانی کا پھندا ڈالوں, وہ اس کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے تھے. لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو خلافت عطا فرمائی تھی, اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قبول فرمایا. لیکن جس شخص شرائط کے تحت انہوں نے وہ خلافت کی ہے, یقیناً جو کفار ہیں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر ایک اور عمر اسلام کو مل جاتا تو پوری دنیا پر آج اسلام کی حکومت ہوتی, کفر کا نام ہی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دور میں, اگرچہ یہ گیا گزرا دور ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے کوئی ایسا عمر عطا فرما دیں جو عدل و انصاف کرنے والا ہو اور صحیح معنی میں ایسی حکمرانی کرنے والا ہو کہ جس میں مسلمان اور کافر اور سب حکمران کی نظر میں برابر. تو یہاں یہ تعریف فرمائی کہ محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، ان کی صفت یہ بیان فرمائی ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں. یعنی کب؟ جب میدان جہاد ہوتا ہے، میدانی مارکہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بھاگتے نہیں ہیں بلکہ کافروں پر بڑی سختی کے ساتھ ٹوٹتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں. تراہم رکعان سجدا، تم دیکھو گے ان کو کہ ہمیشہ تمہیں رکوع میں اور سجدوں میں نظر آئیں گے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہیں ان کو بجا لانے میں تم ہمیشہ ان کو مشغول دیکھو گے. چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں، کبھی نماز کی حالت میں تم ان کو دیکھو گے. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اس لیے کہ اپنے رب کی رضا اور اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے. الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ چونکہ لوگ کثیر ہوتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، اتنے راستے ہوا کے نکلنے کے نہیں ہیں، نہ آنے کے ہیں، اور خاص کر اعتکاف کی وجہ سے جو چادریں ڈلی ہوئی ہیں تو لوگ پسینے پسینے ہو گئے، گویا کہ نہا کے آئے. لیکن یاد رکھو کہ یہ سختی ہم کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے، اس سے گھبرائیے مت. یقیناً تھوڑی سی تکلیف آپ نے برداشت کی، لیکن یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو ہم سختی برداشت کر رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، کھڑے ہونے کی، گرمی کی، پسینے کی، اور جو ہے وہ جو بھی سختیاں ہمارے اوپر بظاہر آ رہی ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر لیجئے. انشاءاللہ پھر یہ ایسا اجر و ثواب اس پر ملے گا کہ ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ تھوڑی تھوڑی سی جو تکلیفیں ہمیں آ رہی ہیں، صحابہ کرام کو تو بہت بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، آج پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں پنکھے لگے ہوئے تو ہیں. اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں ہوتے تھے، ہوائیں بند ہوتی تھیں اگر، اور گرمی بھی عرب کی گرمی، یہاں کی گرمی تو کچھ بھی نہیں. تو ہمیں جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یقیناً میں نے جب بعض لوگوں کو دیکھا تو میرا دل خوش ہوا اس اعتبار سے کہ دیکھو یہ گرمی برداشت کر رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، لیکن نماز چھوڑ کے بھاگے نہیں، گئے نہیں، ورنہ بہت سے لوگ بھاگ جاتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری کہ یہ جو کام ہے اللہ کی رضا کے لیے، یقیناً کسی کو دکھانا مقصد تو ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس عمل کو قبول بھی فرما لے، اور اپنی بارگاہ میں جو ہے قبول فرما کر اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. تو صحابہ کرام بھی جو سختی برداشت کرتے تھے، ان کی سختی برداشت کرنا اور اسی طریقے سے رکوع اور سجود کرنا، نماز میں مشغول رکھنا، احکام الہیہ پر عمل کرنا، اس کا ایک ہی سبب تھا، یبتغونا فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ان کا. سیماہم فی وجوہی من اثر السجود، تم ان کے چہرے پر سجدوں کے آثار اور اس کی نورانیت دیکھو گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں، یہ مراد نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں رات کو، خاص طور پر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو جو لوگ اپنی راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، تم دن میں ان کے چہروں پر نورانیت دیکھو گے، یعنی خاص نور ہوتا ہے. اس سے مراد یہ سجدے کے نشان نہیں ہے، اس سجدے کے نشان تو کوئی آدمی بہت زیادہ رگڑے لگانے سے بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی عمل کرتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی نورانیت عطا فرماتے ہیں کہ ہر آدمی دیکھ کر سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کا بندہ ہے، نیک آدمی ہے، مخلص ہے، تو اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ حقیقت ہے. تو اس کو فرمایا کہ تم جب ان کے چہروں پر نظر کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو یہ تعریف کی ہے صحابہ کرام کی. یقیناً صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. یقیناً ہم ویسی قربانی تو نہیں دے رہے، لیکن جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی اس دور میں اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہے ہیں، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے کم از کم اپنے نام لینے کی توفیق تو عطا فرما رکھی ہے. ورنہ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے. مجھے مکہ مکرمہ میں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب 45 سال سے جدے میں رہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی آج تک مکہ گئے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ بیت اللہ کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. بعض لوگ یہاں لاکھوں روپے لگا کے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ خلوص بھی عطا فرمائے. بعض اوقات دکھاوے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو سب بیکار ہے جانا آنا. اس لیے جائیں تو اس غرض سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, مقصد صرف عبادت ہو تو یقیناً بہت اجر و ثواب کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جنہیں مسجد میں آنے کی توفیق دے دیتے ہیں, نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں, اپنا نام لینے کی توفیق دے دیتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق ادا فرما دی. لیکن جو بھائی نہیں آتے ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق ادا فرما دیں, انہیں بھی ہدایت ادا فرما دیں, ان کی وجہ ان کو حقیر مت سمجھیں اور ان کی وجہ سے اپنے عمل کو بہت بھاری اچھا نہ سمجھیں. عمل تو اچھا ہے یقیناً, لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کے لیے توفیق مانگ لیں کہ یا اللہ انہیں بھی ہدایت ادا فرما, ہمارے بھائی ہیں نہ جانے کس وجہ سے. اور بعض اوقات اگر ہم غور کریں تو بعض اوقات ہم اگر دیکھیں گے تو ایسا ہے کہ ہم بھی نہیں آتے تھے, اللہ نے پھر ہمیں توفیق دے دی. تو اسی طریقے سے جیسے آج بہت سے نہیں آ رہے ان کے لیے بھی مانگیے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب کوئی مسلمان موجود نہ ہو اور اس کی غیر موجودگی میں ہم اس کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی. اب بہت سے لوگوں کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھائی بھی مسجد میں آئے آتا نہیں, والد مسجد میں آئے آتے نہیں, یا میرے فلاں عزیز نہیں آتے, اور وہ بیچارہ کوشش بھی کرتا ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ جو کوشش وہ کر رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن اس کے غیر اس کی غیر موجودگی میں اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تو اس کے دل کو نرم کر دے. انشاءاللہ یہ دعائیں اثر یہ رنگ لائیں گی آپ کے. اور اگر بالفرض وہ نبی آئے تب بھی آپ جو دعائیں کریں گے اس کے اثرات یقیناً آپ کو آخرت میں بھی حاصل ہوں گے اور دنیا میں بھی اس کا اجر و ثواب یقیناً ملے گا. اگلی جو سورت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت سے احکامات دیے گئے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا اللہ کی نظر میں, اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب ہمیں بتائے ہیں کہ دیکھو اپنے نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرو, ان سے آگے ہو کر نہ چلو, ان سے آگے مت بڑھو, اپنی آواز کو پست رکھو. یہ سارے آداب سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں. اور فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آواز کو اونچا بھی نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول بالکجہر بعضکم لبعض, جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسا بھی نہ کرو. بعض دیہاتی لوگ تھے, غالباً بنی تمیم کے لوگ تھے, وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے, حجرے میں تھے, تو اس وقت انہوں نے آ کر بس باہر سے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا, اخرج الینا یا محمد, یعنی ہماری طرف آپ آئیے باہر نکلیے, چیخنا چلانا شروع کر دیا. تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس طرح مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو, ان کا ادب اور احترام کرو. اور یہ بھی ادب سکھایا کہ ان کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا انتظار کرو, اور جب وہ خود باہر نکلیں تو جو بات کہنی ہے تب کہو, اور اس وقت بھی دیکھ لو کہ کہیں اور تو نہیں جا رہے ہو. اگر انہیں کہیں کام کہیں اور جا رہے ہوں تو اس وقت بھی پھر ان سے اپنی بات مت کہو, جب وہ دوبارہ واپس آ جائیں اطمینان سے بیٹھیں تب اپنا جو ہے وہ اپنی غرض بیان کرو. اور مفسرین کرام نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اہل علم ہیں علماء ہیں وہ بھی چونکہ انبیاء کے وارثین ہیں, اس لیے جو ادب اور احترام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے تو وارثین انبیاء ہونے کی بنا پر اپنے بڑے بزرگوں کا, صلحاء کا, مشائخ کا بھی یہی احترام ہے, جیسے اپنے والدین کا, اپنے شیخ کا, اپنے استاد کا اور علماء کا, کہ ان کے سامنے بھی ادب اور احترام سے آدمی گفتگو کرے, ان سے آگے نہ چلے. اور دلیل میں مفسرین کرام نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ غالباً حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے ہیں, تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم ایسے شخص سے آگے چل رہے ہو جو زمین میں انبیاء کے بعد سب سے بلند مقام رکھتا ہے, کیونکہ نبی تو نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ تم ایسے شخص سے آگے چلتے ہو. تو آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ سورج طلوع نہیں ہوا اور نہ غروب ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی پر, یعنی جیسے اللہ نے ان کو علم و فضل عطا فرمایا ہے انبیاء کے بعد, ایسا سورج کسی ایسے آدمی پر طلوع نہیں ہوا. مطلب یہ تھا کہ ادب اور احترام کرو. اسی طریقے سے ایک اور روایت اس سلسلے میں ہے کہ ایک موقع پر کچھ جھگڑا سا ہو گیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بات سخت کہہ دی, اور بعد میں جب انہیں احساس ہوا تو اس سے معافی چاہی کہ مجھے معاف کر دو بھائی, میری زبان سے کچھ بات سخت نکل گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو معاف نہیں کرتا. یعنی انہوں نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت بات کہی تھی انہوں نے جواب نہیں دیا, تو حضرت صدیق اکبر نے ان سے معافی چاہی تو وہ خاموش ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ میں آپ کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے تشریف لے آئے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جن سے سخت بات کہی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم نے اچھا کیا کہ انہیں جواب نہیں دیا. یعنی بے شک انہوں نے سخت بات کہی تھی لیکن تم نے جواب نہیں دیا, اچھا کیا تم نے. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ یعنی تم میرے ساتھی کو تکلیف دینے سے باز آ جاؤ, یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں تکلیف نہ دو, اور جب یہ تم سے معافی مانگ رہے ہیں تو معاف بھی کر دینا چاہیے. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ یہ آداب اپنے شیخ کے بھی ہیں, اپنے بڑوں کے بھی ہیں, والدین کے بھی ہیں, کہ ان کے سامنے آدمی آگے نہ چلے, ان سے آگے گفتگو نہ کرے, ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرے, بلکہ ان کا ادب اور احترام بھی کرے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے, یعنی چاہے تمہیں علم ہو یا نہ ہو, تو بعض اوقات تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تو اس سے منع فرمایا. اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں آتے ہیں لوگوں کو آواز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں, فرمایا اکثر ہم لا یاخرون, اکثر تو بے وقوف ہیں. تو یہ بھی ادب سکھا دیا کہ کسی بھی آدمی کسی کے گھر پہ جائے, خصوصیت کے ساتھ اگر کسی عالم کے گھر پر جائے تو پھر ایک دو تین مرتبہ جو دستک دینی ہے دے دے, اگر کوئی باہر نہ نکلے تو پھر خاموشی سے واپس آ جائے. اور یہی ادب اور لوگوں کا بھی ہے کہ گھر پہ جانے کے بعد اگر کوئی جواب نہ ملے یا اندر سے جواب ملے کہ بھائی بعد میں آ جانا, تو پھر اسے چاہیے برا نہ مانے اور بعد میں آ جائے. بعض لوگ جو ہے وہ دروازوں کو ایسا پیٹتے ہیں اور اتنا زور زور سے کھڑکھڑاتے ہیں کہ گھر والے بھی ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں کون آ گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اسی طریقے سے اس صورت میں غیبت کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے کہ غیبت سے بچو, یہ سخت ترین گناہ بھی ہے, اور اپنے مردہ یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اس کا ہی منع فرمایا. اسی طرح اس سے ہی منع کیا ہے کہ لوگوں کی جاسوسیاں مت کرو. لوگ ٹوہ میں رہتے ہیں ایک دوسرے کی, پتہ نہیں پیسہ کہاں سے لاتا ہے, اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی, یہ فلاں کے پاس کہاں جا رہا ہے. تو بعض لوگ اس طرح جاسوسیاں کرتے ہیں, تو اللہ فرما رہے ہیں ولا تجسسو, جاسوسیاں مت کرو, ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائیاں بھی بیان نہ کرو. اسی طریقے سے اس کو بھی منع فرمایا کہ برا بدگمانیاں مت کرو. بعض لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں, پیٹ پیچھے ان کے بارے میں اپنی طرف سے الٹی سیدھی باتیں کہتے رہتے ہیں. فرمایا کہ یہ بہت بری بات, بدگمانی سے بچو. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, تم کسی قوم کا مذاق مت اڑاؤ, کسی آدمی کا مذاق مت اڑاؤ, ہو سکتا ہو تم سے بہتر ہو, تمہیں معلوم ہی نہ ہو. کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کے قد کی وجہ سے اشارے کر رہے ہیں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, یا کسی کا قد لمبا ہے تو مذاق اڑا رہے ہیں, یا کسی کی چال میں لنگڑاہٹ ہے تو اس کے لولے لنگڑے ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں. فرمایا ایسا نہ کرو, اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کون بہتر ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بنا دے تو کیا کرتے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اور آخری صورت کے اندر خاص طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, دیکھو زبان سے تم جو بات بھی نکالتے ہو یہ مت سمجھو کہ نکالتے چلے جا رہے ہو, لکھنے والے اسے لکھ رہے ہیں, اس لیے سوچ سمجھ کر بولو. بزرگوں نے بھی کہا کہ پہلے تولو پھر بولو, تو بولنے سے پہلے سمجھو کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ بولنے کی بھی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں سمجھتا فرمائے کہ منکر نکیر ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور ایک ایک لفظ جو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں وہ ہماری کتاب لکھ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اپنی کتاب کے مصنف ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب وہ کتاب دکھائیں گے اور فرمائیں گے اقرا کتابک, اپنی کتاب پڑھو, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن تمہارے لیے یہی کافی. تو اس لیے ہمیں اس کا بھی استحضار رکھنا چاہیے کہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں ہمارے ایک ایک عمل کو, ایک ایک قول کو, اس لیے ہم سوچ سمجھ کر بولیں، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جس سے جو اللہ رب العزت کو بری لگے اور قیامت کے دن ہمارے خلاف اس کو استعمال فرشتے کر سکیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے، ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جو لوگ مظلومانہ اس دنیا میں دنیا سے چلے گئے تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ظالموں کے لیے کافی ہو جا، اور اے اللہ ان کے مظلوموں کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے، کراچی کے حالات کو درست فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے پورے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے، قتل و غارت گری کو بند فرما دیجیے. یا اللہ جو لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے عذاب جان بنے ہوئے ہیں، یا اللہ تباہی اور بربادی کا سبب بن رہے ہیں، اے اللہ اولاً تو انہیں ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو اے اللہ تباہ و برباد فرما کر یہاں امن و سکون قائم فرما دے. یا اللہ امن و سکون قائم فرما دے، اے اللہ امن و سکون قائم فرما دے، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ یا اللہ جس کے نتیجے میں یا اللہ یہاں پر حکمران بھی نیک آ جائیں، اے اللہ یہاں پر عدل و انصاف بھی ہو، یہاں پر اے اللہ باہم مسلمان اور آپس میں ہم سب شیر و شکر بن کر رہیں، اے اللہ متحد اور متفق ہو جائیں، افتراق اور انتشار سے ہمیں بچا لے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر دل و جان سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.